الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے سلسلے کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں اور جو آیات میں نے انتخاب کی کہ جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں گزشتہ دو مجالس میں گفتگو سورہ حمد کے بارے میں تھی کیونکہ یہ آیتیں فوراً سورہ حمد کے بعد شروع ہوتی ہیں سورہ حمد کیونکہ تمام کتاب کا قرآن کا مقدمہ ہے اس عنوان سے ان آیات کو اگر ہم کو بہتر سمجھنا ہے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم پہلے اس مقدمہ کتاب کو جو کہ فاتحہ کا سورہ ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے جس میں ایک نام ام الکتاب کا ہے قرآن کی ماں اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ یہ سات ایسی آیتوں پر مشتمل ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے سبع مثانی کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے تو یہ سورہ کی اتنی اہمیت ہونے کے بعد اور ہر وہ چیز جو قرآن میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ سورہ حمد میں سورہ فاتحہ میں موجود ہے تو یہ سب چیزوں کے بعد سورہ فاتحہ کو مقدمے کے طور پر یوز نہ کرنا استعمال نہ کرنا مناسب نہیں تھا اس لیے میرے اس عنوان کے مقدمے کے بطور دو مجالس کا سلسلہ رہا یہ تیسری مجلس ہے جہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی خلاصہ کرتے ہوئے وہ دو مجالس کا یہ بات ہوئی کہ اللہ رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے ہر چیز کو وجود میں لایا یعنی ہر چیز اس کی رحمت کا نتیجہ ہے رحمتی وسعت کل شیء میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابتدا میں بسم اللہ ہوتی ہے جو رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد الحمد کے ہم نے معنی کیے تھے الحمد میں یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں یعنی تمام خوبیاں اللہ میں ہیں اگر تمام خوبیاں نہ ہوتی تو تمام تعریفیں بے معنی ہو جاتی غلط ہو جاتی تو جب تمام خوبیوں کا حامل ہے جب تمام خوبیوں کا حامل ہے اور ہم کو خلق کیا ہے اور رسول کی روح جب اللہ کی ذات کو تمام خوبیوں کا حامل سمجھنے لگی در کرنے لگی ایمان لے آئی جیسے قرآن کہہ رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون تو جس طریقے سے رسول نے اس بات پر کہ جو رسول پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لا لیا تو وہ ایمان کی کیفیت ان الفاظ کی شکل میں اللہ ظاہر کر رہا ہے بول اللہ رہا ہے زبان رسول کی ہے کیفیت بھی رسول کی ہے ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ الفاظ دے رہا ہے رسول کو کہ دیکھو تمہاری یہ جو کیفیت ہے میرے تعلق سے کہ مجھ میں سب خوبیاں ہیں اس کو تم اگر بیان کرنا چاہو تو کہو الحمدللہ تمام خوبیوں کو انسان کی روح درک کر سکتی ہے اللہ کے. جب جب اللہ کی طرف توجہ کرے تو آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں یہ اگر سوچ لیں کہ ایک ایسا وجود جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو، تمام خوبیاں ہوں، تو اگر یہ وجود موجود ہے اور آپ کا خالق ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے سورہ اس طریقے سے روح کا پختہ ہوتا جانا اور الفاظ کا نکلتا جانا، سورے کا آگے بڑھتا جانا، جب رب العالمین ہو گیا، رب العالمین ہوتے ہی ہوتے اس کی رحمت کا دوبارہ احساس روح کو ہونے لگتا ہے، تو پھر الرحمن الرحیم دوبارہ تکرار ہوتا ہے، تو روح کو رحمت کی موجیں ایسے مارتی نظر آتی ہے کہ روح دوبارہ الرحمن اور رحیم کو تکرار کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور جب یہ سب کچھ روح سمجھ لیتی ہے تو روح کو یہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جب اتنی رحمت مجھ پر موجود ہے تو اس رحمت کا نتیجہ اگر صحیح نہیں نکلا تو یاد رکھنا کہ تول لیا جائے گا. اس لیے مالک یوم الدین کا خیال آتا ہے. اب جب نفس روح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرتی ہے کہ جس کے پاس سب خوبیاں ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ذریعے ہم تک وجود لایا اور ہمارا وجود بہت زیادہ رحمتوں کو منتقل کرنے کا وجود ہے، سب سے پہلے ہم رحمت اپنی آپ پر منتقل کرتے ہیں. اگر ہم رحمت اپنے آپ پر منتقل نہ کر سکتے ہوتے، ظلم تو نفسی کا معنی نہیں ہوتا. میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جو ہم دعائے کمائل میں پڑھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ظلم جب ہوتا ہے کہ جب رحمت کو ہم اپنے طرف نہیں مبذول کرا سکتے، نہ اٹریکٹ نہیں کر سکتے. کون سی رحمت؟ جو ہدایت کے ذریعے سے آئی، جو رسول کے ذریعے سے آئی. اسی عنوان سے رسول کو رحمت للعالمین کے نام سے پکارا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو رحمتوں کا وصول اور رحمتوں کو لے کے آگے بڑھنے کی قوت، اور اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو رحمتوں کا استعمال غلط، جو غضب کا سبب ہو سکتا ہے. تو روح اب وہ کیفیت پہ آ گئی ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ کو رحمان اور رحیم کہتے ہی مالک یوم الدین کہ ہم اس کی رحمتوں کے مزداخ تو ہیں، اس کے رحمتوں کو وصول کرنے والے تو ہیں، لیکن آیا وہ رحمتیں ہم سے آگے منتقل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مالک یوم الدین. اب جو مالک یوم الدین بن ہی گیا، جب سب حساب کتاب اسی کے پاس ہے، سب خوبیاں اسی کے پاس ہے، رحمت تمام اسی کے پاس ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر غلبہ کیے ہوئے ہے، تو اب میرا کیا حال ہوگا؟ ہمارا حال یہ ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم وہی کہیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. روح نے اب عبادت کی شکل اختیار کر لی، جھکنے والی کیفیت. پہلے فقط ایمان ہو رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا، تعریف ہو رہی تھی، الحمدللہ کہا جا رہا تھا، رب العالمین کہا جا رہا تھا، رحمان الرحیم کہا جا رہا تھا، مالک یوم الدین کہا جا رہا تھا. یہ گفتگو سمجھ کی تھی، عمل کی نہیں تھی. اب یہاں سے عمل کی بات آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب کروٹ لے رہی ہے گفتگو. یہ کہہ رہا ہے انسان اپنی روح کے ذریعے سے، جو اعلیٰ ترین انسان ہے، جس کو خلق کیا گیا، اشرف انبیاء اور مرسلین ہیں، اس کو یہ وحی ہو رہی، اب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ غیر تیرے کوئی اور قدرت رکھنے والا نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تیرے پاس ہی طاقت ہے، تیرے پاس ہی قدرت ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. یہ لگ بھگ پہلی مجلس کا خلاصہ. دوسری مجلس کا خلاصہ تیز تیز کر دوں. اہدنا الصراط المستقیم. اب مانگنے کی بات آ گئی، عبادت بھی کر لی، اب مانگنے کی بات آئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب تو مانگنا تو کیا، تو جو سب کچھ ہے اس سے کچھ کچھ نہیں مانگنا چاہیے، اس سے سب کچھ مانگنا چاہیے. وہ عاقل نہیں کہلائے گا کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے کچھ کچھ مانگے. جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، بچہ باپ سے سوال کرتا ہے، اگر عاقل ہے تو اس کی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کی استطاعت بنا دیکھے کر لیتا ہے. اس کو ٹال دیا جاتا ہے، مگر جس کی عقل ہے، جو بچے کے پاس عقل ہے اور باپ کی استطاعت اور قدرت کو جانتا ہے، وہ جب خواہش کرتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کیونکہ استطاعت ہے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ ہمارے سامنے ہے اور اللہ تمام خوبیوں کا حامل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، ہم اب اسی کی عبادت کر رہے ہیں، اب اسی سے مانگنے والی بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں کیا ہیں، کیا مانگنا چاہیے وہی ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ مالک مجھے صراط کی ہدایت دے دے۔ میں نے کل کی گفتگو میں یہی کہا تھا کہ صراط میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا، تھوڑی بھی شرک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، وہ پیور اللہ کا راستہ ہے جو مختلف جگہوں پر اللہ نے اپنی طرف نسبت دیا۔ یہ راستہ سیدھا، یہ میرا راستہ ہے۔ قرآن کی اور کئی آیتیں ہیں آپ کو اس میں مل جائیں گی، ان ھذا صراطی مستقیما، آیت قرآن، یہ میری سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی شائبہ شرک کو رد کر دیا گیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے بڑھتے ہوئے وقت صراط کی بات کی جا رہی ہے، صراط کی نسبت اللہ نے فقط اور فقط اپنے سے دی ہے، سبل کی، سبیلوں کی، راستوں کی نسبت انبیاء سے بھی دی گئی ہے اور سبل کی نسبت اس نے اپنے سے بھی دی ہے، راستوں کی نسبت، مگر صراط کی بات جب کیا ہے تو فقط اور فقط اپنی ذات تک محدود رکھا ہے۔ صراط کا مطلب کہ ہمیں ہر چیز کی سیدھی روش پر قائم رکھ اور چلا، اور ہر وقت ہم کو ہدایت کا، ہم کیونکہ اپنے آپ کو محتاج پاتے ہیں تو ہم کو اس کی طرف لیتے جا، اس کی طرف لیتے جا۔ اور اب کیسے پہچانے کہ بھائی صراط کے راستے پر کامیاب کون ہوا، چلا کون، تو ہم کس کو پہچانے؟ اس کے لیے بتلایا جا رہا ہے جس پر میری نعمتیں ہیں، وہ سیدھا راستہ، صراط کا راستہ اختیار کرے ہیں۔ کون ہے؟ تفسیر میں اور قرآن کی آیت آتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو وہ لوگ پر، ان لوگوں پر نعمت الہی ہوئی ہے کہ جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ یہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، قرآن کی اور آیتیں ہیں جہاں کے اوپر آپ کو یہ مل جائے گا کہ اللہ کی نعمتیں، اس کے بعد اللہ کا غضب کس پر ہے وہ بھی بتلا دیا گیا ہے، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جنرل کیٹیگری میں اگر لا کر کہا جائے تو کفار ہیں۔ اب ان کی کیٹیگری میں دو کیٹیگریز آتی ہیں، ایک تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم میں یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری ضالین کی، جو کمزور ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں دوسروں کی طرف سے، مغضوب علیہم کی طرف سے۔ تو اگر ہم لوگوں میں سے کہ جس کے پاس دوسروں کو گائیڈ کرنے کی صلاحیت ہے، یاد رکھیے اگر ہم گمراہ ہو جائیں گے تو ہم مغضوب علیہم میں آ کے گریں گے، وہ کیٹیگری میں فٹ ہوں گے۔ ہم میں اگر دوسروں کو گائیڈ کرنے کی صلاحیت ہے، اس حالت میں اگر ہم اپنے آپ کو مس گائیڈ کر لیں، راستے سے ہٹ جائیں، تو ہم ضالین کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، جو لیسر کیٹیگری ہے، لوور کیٹیگری ہے، ہم سیدھا آ کے بیٹھیں گے غیر المغضوبی کے والی کیٹیگری، مغضوب علیہم والی کیٹیگری میں، جس کو جتنا دیا ہے اتنا پوچھے گا۔ مختلف قرآن کی آیت، تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم میں جس میں کیپیسٹی زیادہ ہے، اگر وہ یہ کام نہ کریں تو یقیناً مغضوب علیہم ہو جائیں گے۔ اسی عنوان سے میں نے اشارہ کیا تھا علماء سو کے بارے میں کل کی مجلس میں، کہ جو اپنے آپ کو، اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ حقیقتاً اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے، قرآن کہہ رہا انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے سوائے علماء کے کوئی اور خشیہ، خوف علمی نہیں رکھتے۔ خشیہ اور خوف میں فرق یہ ہے، خشیہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں نالج ہوتی ہے، خوف چاہے نالج ہو یا نہ ہو، جہل کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی اندھیرے سے خوف کھائے، اندھیرے میں کچھ نہیں ہے لیکن کیونکہ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اسے خوف ہو رہا ہے، یہ کوئی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، خشیہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور دلیل ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر دلیل علم تک نہ پہنچائے تو اس کو دلیل نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات شروع ہوتی ہے کہ انسان عالم اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے علم کی بنیاد پر خوف رکھتا ہو، عالم اسی کو کہہ رہا ہے۔ انما نہیں ڈرتے، خشیہ نہیں رکھتے اللہ کا سوائے علماء کے کوئی اور۔ تو ہم میں سے جو جتنا اللہ کا خشیہ رکھتا ہے، خوف علمی رکھتا ہے، جانکاری کی بنیاد پر خوف رکھتا ہے، اس کو ہم کو عالم کہنا پڑے گا، اور عالم کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ سعدی کا ایک مشہور شعر ہے، عابد و زاہد و صوفی ہمیں طفلان رہن، مرد جز عابد و زاہد و صوفی ہمیں طفلان رہن، مرد جز عالم ربانی نیست۔ میں ایک بیچ کا لفظ بھول رہا ہوں، دماغ میں آ جائے گا تو بولنا۔ مراد ترجمہ کر دوں، ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ عابد ہو یا زاہد ہو یا صوفی ہو، یہ سب بچے ہیں، یہ سب بچے ہیں، مرد سوائے عالم ربانی کے کوئی نہیں ہوتا۔ عالم ربانی بچے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ عابد ہو کہ زاہد ہو کہ صوفی ہو، یہ سب کے سب بچے ہیں، طفلان رہن، یہ سب بچے ہیں، مرد مگر صرف عالم ربانی ہوتا۔ یہ کیفیت جو ہے ہم کو عالم میں نظر آتی ہے، کہ جو تعریف حدیث میں ملتی ہے، جو اللہ سے لیتا ہے اور اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ سے لیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نور سے اتنا اس کا ذہن خیرہ ہو چکا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کا ذہن اللہ کے نور پر فوکس ہوتا ہے، اس طرح ہر خوبی کو اللہ میں دیکھتا ہے کہ وہ خوبی کی بنیاد پر اپنے علم کو استوار کرتا جاتا ہے، اللہ کے خوف اور خشیہ میں زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو منتقل کرنا، اس کی رحمت کو وہ منتقل کرتا جاتا ہے۔ اسی عنوان سے ہم کو روایت ملتی ہے کہ دیکھو ہم عالم ہیں، ائمہ فرماتے ہیں ہم عالم ہیں، اور ہمارے شیعہ متعلم ہیں، ہمارے شیعہ سٹوڈنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ خس و خاشاک ہے، یہ سب کچرا ہے، دوسروں کا حساب نہیں ہوتا۔ جس جو یا عالم ہو یا نہیں، تو سٹوڈنٹ ہو طالب علم ہو، یا یہ دو نہیں ہے تو اس کا انسانوں میں شمار نہیں ہوتا، باربیرین کہا جاتا ہے۔ جہل کی بنیاد پر کوئی کامیابی انسانوں کو نہیں ملنے والی ہے، زن و گمان کی بنیاد پر بھی کوئی کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اب میری گفتگو اپنی ابتدائی منزل، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں، اس پر آتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعہ ہیں، سیپریٹڈ الفابیٹس، اگر میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں، جدا جدا الفابیٹس، حروف الفابیٹس بنائے گئے ہیں، حروف بنائے گئے ہیں کہ ان کو ملا کر لینگویج ڈیولپ کی جائے۔ لکھنا حروف کو ملانے سے ہوتا ہے، حروف بنائے گئے ہیں، الفابیٹس بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو ملایا جائے۔ اس لیے عربی کے الفاظ کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، وہ حروف جو ملانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کو جب قرآن پڑھاتے ہیں اور بچہ رک جاتا ہے تو کہتے ہیں ہجے کرو، ہجے کرو، ہجے کرنے کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھو۔ ملا کر پڑھو، یہ جو حروف آ رہے ہیں ہم الف لام میم اور جتنے بھی جگہ پر اور آئے ہیں، کئی جگہوں پر آئے، الف لام را آیا ہے، یاسین آیا ہے، طہٰ آیا ہے، یہ مختلف حروف ہیں کہ جس کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کو حروف مقطعہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن میں کیوں آئے، یہ قرآن میں کیوں آئے؟ یہاں پر ہم کو دو حدیث ملتی ہیں، دو احادیث ملتی ہیں، ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ قریش نے، رسول کے قبیلے نے، اور پھر جب مکے سے مدینہ رسول ہجرت کرتے ہیں تو یہودیوں نے مدینے کے، انہوں نے قرآن سے انکار کر دیا، انہوں نے قرآن سے انکار کر دیا کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹی نسبت اللہ کی طرف دے رہے ہیں، یہ خود اپنے سے اس کو بنا رہے ہیں، یہ خود اپنے سے اس کو بنا رہے ہیں. تو یہ الف لام میم کہہ کر جو توجہ دلائی جا رہی ہے، یا جہاں پر دوسرے حروف مقطع استعمال ہو رہے ہیں، سیپریٹڈ ورڈ الفابیٹس، تو وہ اس لیے ہے کہ یہ بتلایا جا رہا ہے، دیکھو یہ جو پوری قرآن اتر رہی ہے نا، یہ وہی الفابیٹس یوز کر رہی ہے جو تمہارے درمیان کامن ہیں، تم انہیں خوب جانتے ہو، تم اچھی طریقے سے ان کو یوز کرتے ہو. کوئی ہم ایسی چیز یوز نہیں کر رہے ہیں قرآن میں جس میں یہ الفاظ نہ ہو. ہم یہ الفاظ جو ہم الگ الگ پیش کر رہے ہیں، اسی کو جمع کر قرآن بنا رہے ہیں. تم بھی تو بناتے ہو اس جیسی قرآن، ایک سورہ لے آؤ. جس طریقے سے انسان مٹی سے بنا ہے، وہ من آیات ہی خلقکم من تراب، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس نے مٹی کو لے کر انسان بنا دیا. ہم مٹی سے کیا بناتے ہیں، کوزہ، سرائی، پیالہ، یہ ڈفرینس ہے. کوئی اگر لے اور کہے کہ میں اس مٹی سے انسان بنا دوں گا، انسان کا پتلا بنا دیا جا سکتا ہے، انسان نہیں بنایا جا سکتا. اسی طریقے سے جیسے مٹی کو لے کر انسان کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ اس سے انسان بنا دے، اسی طریقے سے ایسی کتاب بنا دینا انہی الف بے سے کہ جو ہدایت ہو اور لا ریب فی ہو، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کرنا اللہ کا کام ہے، کسی اور سے ممکن نہیں ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ارشاد ہو رہا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، گرچہ یہ لوگ باز باز کی مدد بھی کیوں نہ کر لیں. یہ تو رسول کے اکیلے کو پر قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ انس اور جن پورے کے پورے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے بھی اگر کوشش کریں تو اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے. اکیڈمی بنا لیں، بڑے سے بڑی یونیورسٹی بنا لیں، ہزاروں لوگوں کے دماغ کو ایک جگہ کر دیں، یہ چیلنج اوپن ہے قرآن کا. آج بھی اس پر پریکٹس ہو سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے کہ یہ ممکن ہے، کر لو. کون روکا ہے کہ قرآن سے بہتر، قرآن کے ایک سورے سے بہتر کوئی چیز نہ لاؤ؟ کسی نے نہیں روکا یہ چیلنج کے ساتھ. تو یہ اشارہ، یہ جو حروف مقطع ہے، فقط اور فقط اس لیے ہے کہ یہ را میٹیریل ہے قرآن کا. یہ جان لو کہ اللہ جب را میٹیریل یوز کرتا ہے، مٹی یوز کرتا ہے تو انسان بنا دیتا ہے، مٹی یوز کرتا ہے تو انسان بنا دیتا ہے، الف بے استعمال کرتا ہے تو قرآن بنا دیتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ کیفیت ہوتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. عربی زبان میں ذالکا دور کی کوئی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، مذکر ہے، میسکولائن ہے. نزدیک کی چیز کے لیے حاضہ استعمال ہوتا ہے، یہ ذالکہ وہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب شک ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کو اس لیے وہ کتاب کہا جا رہا ہے تاکہ اس کی عزت اور شرف کا خیال انسانوں کو ہو جائے. یہ آسمانی چیز ہے، زمین پر لائی گئی ہے، وہ کتاب ہے. تم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھنا، ہے تو تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے سامنے دو ورقوں کے بیچ میں اس کو دو جلد، ایک جلد میں سمیٹ لے سکتے ہو، اتنی سائز کی کتاب بنے گی. اور اگر چھوٹے میں لکھو تو شاید اتنی بھی بن جائے گی. ہمارے پاس ہوتے ہیں نا جو تعویذ میں ہم ڈالتے ہیں قرآن، اتنی سی. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے. جب دینے والے میں تمام خوبیاں ہو، دینے والے کا اقتدار کامل ہو، دینے والا تمام کامل علم رکھتا ہو، اس کے بعد اگر وہ ریب والی، شک والی، شبہ والی، ڈاؤٹ والی کتاب دے تو پہلے سے ہم ڈاؤٹ میں تھے اور بھی ڈاؤٹ میں چلے جاتے. ان یتبعون الا الظن، قرآن کی آیت ہے، لوگ تو فالو ہی نہیں کرتے مگر اپنے ظن و گمان اور کنجیکچر کو، اندازوں پہ چلتے ہیں. اور کبھی ظن حق کے مقابل میں کوئی چیز نہیں کر سکتا. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن اور گمان حق کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ ہم سے یقین طلب کر رہا ہے. جو یقین طلب کر رہا ہے، ڈاؤٹ سے ہم کو نکالنا چاہ رہا ہے، آیا وہ کتاب ایسی دے گا کہ جس میں ریب ہو، شک ہو، شبہ ہو؟ میں نے یہ کہا کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی رسول پر، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اس قرآن کی آیت کے مطابق کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو اللہ نے ان پر نازل کیا، اور مومنین نے بھی ایمان لایا. اب رسول تو ایمان لا رہے ہیں، پہلے تو فاتحہ کا سورہ ہو گیا، اب یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم کا معنی تو سمجھ آ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رسول نے اس بات پر ایمان لایا. ایمان عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر لایا، یا کنجکچر کی بنیاد پر لایا، اندازے کی بنیاد پر لایا؟ لا ریب فیہ، کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو رسول کی روح اس لیول کو ٹچ کر چکی تھی کہ قرآن میں کوئی شک نظر نہیں آیا، تب ہی یہ آیت لا ریب فیہ کی آئی. مومنین بھی ساتھ ایمان لا سکتے ہیں، یہ خصوص بالرسول نہیں ہے. رسول پوری قرآن پر ایمان لائیں، اور مومنین کوئی قرآن کے یار ایمان ہی نہ لائیں. رسول جائیں اپنی طرف، ہم جائیں اپنی طرف، تو اس میں پھر کوئی حجت نہیں ہوتی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک متوسط قوم بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہنا، اور رسول تم پر گواہ رہیں گے. رسول کو یقین حاصل ہو گیا، ہم شک میں، ڈلمل یقین میں. اور رسول کو لایا گیا ہمارے سامنے اور کہا گیا کہ چلو تم دوسروں کے لیے حجت، اور رسول نے ایسا کیا، تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم پلٹ کے کہتے ان کو تو یقین تھا، ہم کو تو اپنے اوپر یقین نہیں تھا، تیری کتاب پر یقین کیا ہو گیا؟ ہم کو تجھ پر یقین نہیں تھا تو تیری کتاب پر یقین کیا آئے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں، رسول رسول ہونے کے ناطے تمہارے برابر نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے تمہارے ساتھ ہیں، بندگی میں تمہارے ساتھ ہیں، سطح بلند ہوگی، کیفیت میں تم ان کے ساتھ جڑ سکتے ہو. اگر ان کی کیفیت تم تک نہیں پہنچی تو تمہارا ایمان نہ اللہ پر رہے گا، نہ رسول پر رہے گا. اس لیے شہادتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. ہم پھر گواہی دیتے ہیں شہادتیں جو کہتے ہیں دو شہادتیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. اشہدوں سے مراد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں. جب ہم سب پڑھتے ہیں میں کہہ کر تو ایک ہم کی شکل بن جائے گی. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً یقیناً محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب اللہ کے رسول کہہ کر ہم مان بھی لیتے ہیں، رسول کو رسول تو مان لیا، لیکن رسول کو رسول کیا بنیاد پر مانا؟ بدنی طور پر، مکی، مدنی، خرشی، کیا؟ عبدہ و رسولہ، رسول کو ماننا ہے اللہ کے عبد کے طور پہ اور اس کے رسول کے طور پہ. وما محمد الا رسول، اور محمد تو سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. ان کا مدنی ہونا، مکی ہونا، ہاشمی ہونا، قرشی ہونا، یہ سب انسیڈنٹل ہے، اتفاقی ہے. ان کی ذات اللہ سے جڑی ہوئی ہے، جغرافی سے محدود نہیں ہے. اس عنوان سے انا ارسلنا کا رحمت للعالمین بنے، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. رسول کی روح کی کیفیت بشکل وہی ہدایت پاتے ہوئے آیات قرآنی کو ہم تک پہنچاتی رہی. جب رسول پر آ گیا لا ریبہ فی، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ ریب اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر اب ڈاؤٹ آئے گا تو ہماری طرف سے آئے گا. اب جو ڈاؤٹ آئے گا ہماری طرف سے آئے گا. میں چھوٹی سی مثال جوان بچے بیٹھے ہیں دیتا ہوں. شروع شروع جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، چار سال کی عمر، پانچ سال کی عمر، دو جمع دو چار، ہوتے ہوتے بچہ سمجھ لیتا ہے دو جمع دو چار ہوتے ہیں، ٹو پلس ٹو فور ہوتے ہیں. چھ سات سال کا ہونے تک آپ اس سے پوچھئے تو فوراً جواب دے دے گا، دیر بھی نہیں ہوگی. مگر شروع جب آپ سکھاتے ہیں تو ٹو پلس ٹو کو اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. وہ ڈاؤٹ کرتا ہے، کبھی تھری کہے گا، کبھی ٹو ہی کہہ دے گا، کبھی زیرو کہہ دے گا، جو دماغ میں اس کو آئے گا. اس کے پاس ذہن ابھی واضح طور پر ٹو پلس ٹو جیسی معمولی چیز کو نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ اے بی سی ڈی پڑھا دیجئے، الف بے تے سے پڑھا دیجئے، اسی طریقے سے وہ کنفیوز رہے گا. ہوتے ہوتے اس کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا. آگے جیسے بڑھتے جائیے، آپ ایک بارہ تیرہ سال کے بچے سے پوچھئے اے پلس بی ہول اسکوائر، زیادہ اگر میتھمیٹکس کا شوق ہوگا تو یقیناً فوراً جواب دے گا اے اسکوائر پلس ٹو اے بی پلس بی اسکوائر بول دے گا. نہیں ہے شوق، سوچے گا، سمجھے گا، قلم لے کے بیٹھے گا، حساب کر کے ڈالے گا، اس کے بعد اگر آتا ہے تو بولے گا. پندرہ سال کا بچہ ہو جائے، ٹینتھ پاس کر لے، تو یہ چیز اس کے لیے بالکل سیدھی سادھی ہو جائے گی، ڈاؤٹ نہیں رہے گا. اب اس کو میں آگے اگر بڑھا دوں، اے پلس بی ہول کیوب بولوں، تو سچ مچ انٹر کیا انجینئرنگ کرنے والے کو جب تک کہ اس نے اس کو رٹ نہیں لیا ہو وہ آسانی سے نہیں بول سکے گا. شک و شبہات ہوں گے، بیٹھے گا، حساب کر کے بول دے گا، کیونکہ کیری ہم نہیں کرتے. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز کو لیں تو شک و شبہ انسان سے مربوط ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا وہ شک و شبہ کم کم ختم ہوتا جائے گا، جس جس دائرے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کتاب میں تو ریب ہے نہیں، یعنی کتاب کی طرف سے ڈاؤٹ نہیں ہے، لکھنے والا پرفیکٹ ہے. اس نے اپنے ایکویشنز کو نہ فقط بتلایا ہے بلکہ ان کو عملی کر کر بنا کر پیش کیا ہے. بات کام کر رہا ہے، کام سے پہلے نہیں کر رہا ہے. اپنی ذات سے کائنات کو وجود میں لایا، ذرات کو اس طریقے سے بنایا کہ ان کی باریکیوں تک آج تک ہم نہیں پہنچ سکے، اور اتنی عظیم کائنات بنایا ہے کہ اس کے آخر تک ہم نہیں پہنچ پائے. اتنا بڑا کارنامہ باریکی سے اور بزرگی سے، میکرو لیول پر اور مائکرو لیول پر، ایٹامک لیول پر، سب ایٹامک لیول پر، کوانٹم لیول پر، یہ سب کارنامہ کیا، اس کے آخری فیز میں ہم کو دنیا میں لایا. ہماری دنیا کی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے، ہم آخری وارد ہیں اس دنیا کے. اس نے اپنا کارنامہ انجام دیا، بلینوں بلینوں سال ہو گئے، کائنات کی وسعت اتنی ہو گئی ہے کہ 10 بلین لائٹ ایئرز کا نور اب ڈسکور ہو رہا ہے، اب اس کا کانٹیکٹ یہاں کے ٹیلیسکوپ سے ہو رہا ہے. 10 بلین لائٹ ایئرز، ایک سیکنڈ میں لائٹ 300,000 کلومیٹر تقریباً ٹریول کرتی ہے. 10 بلین لائٹ ایئرز کا آپ اندازہ لگائیں، اتنی دور سے لائٹ آ رہی ہے ابھی جو ہم کو یہاں پر جس کا اندازہ ہوا ہے، اور کتنی دور نہیں معلوم، جبکہ ایک سیکنڈ کا موومنٹ 300,000 کلومیٹر تقریباً ہوتا ہے. تو یہ سائز ادھر، اور جب آپ نیچے چھوٹی سائز میں جائیں گے تو کدھر نہیں معلوم، کیا کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم. پوری کوشش ہو رہی ہے، مائکروسکوپ جا کر، الیکٹران مائکروسکوپ آئی، اور کوششیں، اور اللہ نے انسان کو کیا توانائی بخشی ہے. کرتے جا کوشش، کرتے جا کوشش، تیری کوشش ہوگی اور میری طرف سے عطا ہوتی جائے گی. تو کوشش کرتے جا، تو کوشش سے تھک مت. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اب ہمیں ایسی کتاب ملی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم اپنے دل کے شکوک کو کس طریقے سے دور کریں، وہ راستہ مہم بن جاتا ہے. شک کیوں آتا ہے؟ عدم علمی سے آتا ہے. جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوئے نہیں جاننے سے آتا ہے. خود اگر نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے پوچھنے میں شرم کرنے سے آتا ہے، یا وہ چیزوں میں مبتلا ہو جانے کے نتیجے میں کہ جس میں مبتلا ہونے کے بعد علم کی خواہش مر جاتی ہے. لذات میں ڈوبنے والا ذہن علم کی طرف نہیں بڑھتا، وہ لذات کی طرف بڑھتا ہے، اور لذات علم کو بڑھانے کا سبب نہیں ہوتے. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کی تاریخ میں دیکھ لیں، آیا کہیں کوئی دربار سے کوئی مفکر، کوئی سائنٹسٹ نکلا ہے؟ کوئی ایک مفکر، ایک کوئی دین کا دینے والا جو دربار میں تربیت پا کر، دربار کے اصول اور اسلوب میں غرق ہو کر کوئی چیز دیا ہو، آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا. اس لیے کہ نعمتوں میں فکر ختم ہو جاتی ہے. انارت العقل مقصوف بتوع الہوا، نور عقل خواہشات نفس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، کور اپ ہو جاتا ہے، مقصوف ہو جاتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے انسان کا سفر. قرآن ایسے لوگوں میں آئی کہ جن کے پاس لکھنا پڑھنا ابھی شروع ہوا تھا، ایک جنریشن بھی نہیں ہوا تھا کہ عربک اسکرپٹ آئی تھی. کہ جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا، 17 لوگ رسول کی بعثت کے سمے، غسل کے وقت، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن قرآن کی پہلی دو آیتیں قلم کا تذکرہ کرتی ہیں. دوسرا سورہ جو رسول پر آیا وہ قلم، اور پہلا سورہ سورہ اقرا، اس میں بھی آپ کو قلم کی بات ابتدائی سورے میں علمہ بالقلم کے عنوان سے مل جاتی ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہل میں آنے والے معاشرے میں ہدایت کی گفتگو کرنے والا میجورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر گفتگو کرتا تو کبھی قلم کی گفتگو نہ کرتا، کبھی قلم کی گفتگو نہ کرتا. آج کے زمانے میں جو لوگ دین کے نام پر ہدایت کی بات کر رہے ہیں، دین کو بڑا کہہ کر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ غور کر کر دیکھیے گا کہ کون سی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. آیا الہیات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی خوبیوں کے، کائنات میں خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا وہ چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو لوگوں کو لبھانے والی گفتگو ہو؟ گائے کی بات کرتے ہیں، اوپر والے کی بات نہیں کرتے، ایشور کی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ایشور کو سمجھنا مشکل ہے، گائے کے بیسس پہ ہم لوگوں کو ایک کر لیں گے. اب سمجھ آیا کہ پبلک ریلیشن ایکسرسائز کا دین کیا ہوتا ہے، اور الہی ریلیشن بنانے کے لیے دین کیا ہوتا ہے. تم جاہل ہو، تم کو عالم ہونا ہے، تم مشرک ہو، تم کو موحد ہونا ہے، تم اندھیرے میں ہو تم کو اجالے میں آنا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. رسول نے اعلان کر دیا ایمان سے پہلے تم ظلمات میں ہو. تم اگر اللہ کو اپنا سرپرست مانو تو کیا کرے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا وہ ولی بن جائے گا, سرپرست بن جائے گا. کس کا؟ ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الى النور, ظلمات سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لا دے گا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, جو کفر اختیار کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, کفر اختیار کرتے ہیں, اپوز کرتے ہیں رسول کو, ان کا کون بن جاتا ہے؟ ان کا طاغوت ولی بن جاتا ہے. طاغوت ہر وہ دنیاوی طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ کے مقابل میں ٹھہری ہوئی ہو, چاہے وہ انسان ہو, بت ہو یا کوئی ازم ہو. یہ سب کے سب آپ کو مل جائیں گے خدا کے مقابل میں. جو خدا کے مقابل میں آئے گا وہ طاغوت ہو گیا. قرآن کی آیت ہے فاشتنبوا الطاغوت, تم طاغوت سے پرہیز کرنا. خدا کے مقابل میں جو جو طاقت آنے والی ہے اس سے تم کو پرہیز کرنا ہوگا. تو یہ رسول کوئی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی نہیں کرتے, اگر کرتے ہوتے تو بت پرستی کو بھی تھوڑی سی گنجائش دے دیتے. توجہ کا محتاج ہوں, توجہ کا محتاج ہوں. رسول نے جب طائف کے لوگوں نے کہا کہ ہم بت پرستی سے تو دور ہو جائیں گے, ہمارے بتوں کو تو ہم ہٹا دیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, یعنی لا الہ کہہ دیں گے الا اللہ نہیں کہیں گے, کوئی معبود نہیں ہے ماننے کو تیار ہیں, مگر اللہ کو معبود ماننے کو تیار نہیں ہے, اور ماننے کو تیار ہیں تو اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. رسول نے کہا کہ اگر نماز نہیں ہے تو دین ہی کیا ہے؟ دین شروع ہوتا ہے اللہ کی معرفت سے اور ختم ہوتا ہے اللہ کو اپنے آپ کو کامل طور پر حوالے کر دینے پر. اول الدین معرفت اللہ و آخر الدین تسلیم الامر الیہ, اپنے امر کو اس کے حوالے کر دینا, اپنے افیر کو اس کے حوالے کر دینا, اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا, یہ دین کی انتہا ہے. کیونکہ جو اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے انسان کو اپنا رہنا کم اور اس کا رہنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. توجہ کم ہوتا ہے, انسان کو اپنا رہنا کم اور اس کا رہنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جو میں نے ابھی شعر پڑھا عالم ربانی کا, اس کا رب کا جو روپ اور کیفیت اس کے دل میں جگہ بناتی ہے تو وہ اپنے آپ سے خالی ہونے لگتا ہے. من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ, اور لوگوں میں وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے پلیجر کو سیکھ کرنے کے لیے خود کو صفر کرتا جاتا ہے اور اللہ کا ایک بڑھتے جاتا ہے, بڑھتے جاتا ہے. یہ سچا موحد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کو ہر چیز میں دیکھتا ہے, اللہ کی ہدایت کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں دیکھتا ہے, اپنی شکست کو بھی اللہ کے لیے نشانی سمجھتا ہے. میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہم شاکی ہو سکتے ہیں اللہ سے کہ جب ہمارا کوئی ارادہ جو ہم چاہتے ہیں کہ پورا ہو جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے, دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے ارادے سے میں اس کو رب نظر آنے لگتا ہے. وہی وہ ہوتا ہے کہ جب تلوار سر پر پڑتی ہے تو فستو و رب الکعبہ کہتا ہے. وہی مولا, وہی کہ جب رسول کہتے ہیں کہ علی تم کو شہید کر دیا جائے گا تلوار سے, تو فقط ایک سوال کرتے ہیں, کیا میں حق پر رہوں گا؟ حق میں ڈوب جانے کی خواہش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ سوائے حق کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی, ہر چیز کے ساتھ اور آگے اور پیچھے حق نظر آتا ہے. مولا کا یہ معروف قول کہ میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے آگے, اس کے پیچھے, اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں, اتنا انسان کے ذہن میں اللہ واضح ہو سکتا ہے کہ گناہ تو دور کی بات, اچھائی کرتے وقت اچھائی نظر نہیں آتی کیونکہ اس کی بزرگی کے سامنے اچھائی صفر ہوتی ہے. جب یہ کیفیت آتی ہے تو علی کو تڑپتے ہوئے نماز میں رات میں دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے اور میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ جب آدمی کسی کو بے انتہا بلند سمجھتا ہے، کوئی بھی تحفہ اس کے سامنے رکھتا ہے تو خجالت محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ علی اپنی عبادت کرتے ہوئے شرماتے تھے، علی شرماتے تھے کہ تیری بلندی اور میرا سجدہ، پلٹ کر دیکھ کے کہتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے اور علی تیرے پاس کیا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب اللہ اب نظر میں بڑا ہونے لگتا ہے۔ آدمی وہ نہیں رہتا کہ جو کھانے والے کو کہتے ہیں، آدمی وہ نہیں رہتا جو پینے والے کو کہتے ہیں، آدمی وہ نہیں رہتا کہ جو دنیا کے امور میں مشغول ہو جاتا ہے، آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جو بازار میں بھی رہتا ہے تو اللہ کی یاد اس سے دور نہیں ہوتی، اور ایسا اگر بازار بنتا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا، ایسا گھر بنتا ہے تو کسی کو امن سے خارج نہیں ہوتا، اگر ایسا معاشرہ بنتا ہے تو دوسروں کے لیے، کمزوروں کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ وصیت کرتے ہیں امام حسن کو اور امام حسین کو، کہتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، دیکھو میرے دو بیٹو، تم ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ۔ علی تلوار کھانے کے بعد ظالم اور مظلوم کی بات کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے مر محمد والے محمد۔ اس کو کہتے ہیں لا ریب فی خود للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں ہے، اس کا ریب اگر ہمارے پاس سے نکل جائے اور ہم اللہ کی اس کتاب پر یقین کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی، فرشتے رشک کریں گے، یہ کیا انسان بن گئے، یہ کیسے انسان بن گئے۔ کاظمین الغیظ وعافین عن الناس، یہ غصہ پی لیتے ہیں، لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں قتل و غارت گری بڑھتی جا رہی ہے۔ پرسوں کے پیپر میں فرنٹ پیج پہ ہمارے قوم میں واقع ہونے والا قتل آیا، شرم سے ہم کو سر جھکا لینا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لائف کی اہمیت کیا رہ گئی، ہماری سوسائٹی میں لائف کی اہمیت کیا رہ گئی۔ معصوم بچوں کو قتل کرنا کوئی طریقہ ہے؟ کافر بھی نہیں کرتا یہ کام، مومن تو دور کی بات، جاہل بھی نہیں کرتا یہ کام، جاننے والا تو دور کی بات، شیطان کا ماننے والا بھی نہیں کرتا یہ کام، حسین کا ماننے والا کیسے کرے گا۔ مگر تعلیمات سے دوری، یقین سے دوری، علم سے دوری، دنیا کی خواہشات میں ڈوبنا، نتیجہ کچھ نہیں مل رہا ہے، ہاتھ خالی ہوتے جا رہے ہیں، برائیاں ہم میں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، برائیاں ہم میں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور برائیوں کا ہم شکار بنتے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ سوسائٹی کا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے، جہل غلبہ کرتا ہے تو اچھائیاں چلی جاتی ہیں، علم غلبہ کرتا ہے تو اچھائیاں پلٹ آتی ہیں۔ حسین کے دور میں بھی یہی ہوا، بعد از رسول لوگوں نے دین کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ سمجھا کہ یہ دین رسول لے آئے ہیں، وہ جو ڈیلیور کیا ہے وہ ایک نارمل طریقے سے ڈیلیور ہو گیا ہے، اسی معمولی طریقے پر آ گیا ہے، وہ ویسا نہیں ہے۔ رسول بہت بلند ہوئے تھے تو قرآن آئی تھی۔ کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا، انک علی خلق عظیم، یہ ابتدائی سوروں میں سے دوسرے سورے میں ظاہر ہے، رسول پر جو نازل ہوا اس میں ہے، بہت بلندی پر رسول کی روح تھی جو قرآن ان کو ملی۔ وہ بلندی پر اگر امت رہ جاتی تو وہ بلندی کی کیفیت باقی رہتی، لیکن امت میں وہ شعور، وہ سمجھ، وہ فہم نہیں تھا۔ انہوں نے دنیاوی کامیابی کو، دنیاوی فتوحات کو دین کی طرف سے ہونے والی رحمت سمجھا، مادے کو اللہ کی رضایت پر ترجیح دینا شروع کیا۔ توجہ کا محتاج ہوں، مادے کو، میٹیریل کو اللہ کی رحمت پر ترجیح دینا شروع کیا اور میٹیریل گینز کو اللہ کی رحمت سمجھا۔ مادیت میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے سمجھتے گئے کہ اللہ ہم پر رحمت کرتا جا رہا ہے کرتا, جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے میرا دینا اور میرا لینا, میں جانتا ہوں کیوں, جس سے لیتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں اس پر غضب کر رہا ہوں, جس کو دیتا ہوں یہ نہ سمجھنا اس پر میں احسان کر رہا ہوں, میں دیتا بھی آزمائش کے لوں ہوں لیتا بھی آزمائش کے لیے ہوں. یہ نہیں سمجھ میں آیا, یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آ رہا ہے تو آزمائش, اور یہ کہا کہ نہیں آ رہا ہے تو آ رہا ہے. اللہ ہم سے خوش ہے ہم نے توحید اختیار کر لی, اور اس کے بعد سوسائٹی میں ان کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا کہ جو دنیا کو لوٹ رہے تھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے, اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے گود میں جا کر خلافت گرتی ہے. عوام کی بے حسی کی طرف سے امام حسن کو مجبوراً صلح کرنا پڑتا ہے. امام چاہتے تھے کہ جنگ کریں, ان کا بھیجا ہوا نمائندہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, اور اس میں امام کا کوئی قصور نہیں, اسی انسان کو نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں کہ جو مولا نے اپنے دور میں مکے کو حج میں نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. تو کوئی ایسے کو نہیں بھیجتے, مگر ہوا جب بدلتی ہے, فضا جب بدلتی ہے, اللہ جو سامنے نہیں دکھتا اور اندر سے دیکھنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے, وہ جو سامنے دکھتی چیز ہے وہ بڑی نظر آنے لگتی ہے, انسان کی عقل اس کی آنکھوں میں سمٹ آتی ہے, اور 500,000 درہم میں سودا معاویہ سے ہو جاتا ہے, وہ ہٹ کر چلے جاتے ہیں, فورسز باقی نہیں رہتے. اگر سہارا ہوتا شاید اگر 72 مل جاتے امام حسین کو جیسے ملے تو امام حسن بھی وہی کرتے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا. امام یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی مخالفت کا اظہار شروع کرتے ہیں, مکے میں آ جاتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں مدینے سے, اور جب خطوط آتے ہیں مکے تو وہاں سے مسلم ابن عقیل کو روانہ کرتے ہیں, مسلم کہتے ہیں آ جاؤ, تو امام بسوئے کوفہ حرکت کرتے ہیں, بہت چند کم لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے ساتھ رہتے ہیں, کچھ راستے میں جڑتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں, بالآخر کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو بہت ہی قلیل تعداد امام کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے. کل کی مجلس میں میں نے حر کا ذکر کیا, آج کی مجلس میں میں اور ایک ایسے ساتھی کا ذکر کر دوں گا, زہیر ابن خین, ظاہراً عثمانی خلیفہ ثالث کے ماننے والے, اور زیادہ اہل بیت سے قربت نہیں رکھتے تھے, وہ بھی واپس جا رہے تھے, اور راستے میں ان کا قافلہ اور امام حسین کا قافلہ ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا. زہر کی یہ خواہش ہوتی کہ ساتھ میں کہیں ایسا نہ ہو ہم ایک ہی منزل پر رکیں اور قیام کریں, مگر اتفاقاً ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں پر ان کو وہاں پر رکنا پڑتا ہے, جب وہ رکتے ہیں تو امام اپنی طرف سے ان کو دعوت نامہ دیتے ہیں, بلوا بھیجتے ہیں, تردد کرتے ہیں, زہیر تردد کرتے ہیں. اہلیہ کہتی ہے زہیر ابن رسول اللہ بلا رہے ہیں, جا کر تو آ جاؤ, دیکھو کہنا کیا چاہتے ہیں. زہیر جانتے تھے جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا. جاتے ہیں اور جا کر واپس آ کے کہتے ہیں کہ تم لوگ جانا, میں تو حسین کا ہو گیا. حسین نے ہدایت کو بغیر ریب کے صاف ستھرا پیش کیا کہ جس کے دل میں ایمان تھا وہ آ گئے, لیکن ایمان اتنا قلیل ہو چکا تھا کہ کبھی ایک حر کبھی ایک زہر جیسا مل جاتا تو امام خوش ہو جاتے, بیبیاں خوش ہو جاتیں, تو زہر ساتھ ہو لیے اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ, بیوی کو روانہ کیا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو ساتھی امام حسین کے جو کوفے میں تھے, ایک تو حبیب ابن مظاہر جن کا کام حرکت امام حسین میں بڑا عظیم تھا, کوفے میں خط لکھنے والوں میں امام حسین کو سب سے پہلے حبیب کا نام آتا ہے, اور مسلم کی سب سے بڑی سپورٹ بن کر مسلم کے آنے کے بعد جو ظاہر ہوتے ہیں وہ حبیب ابن مظاہر ہوتے ہیں. حبیب جب امام نے بچپن کے ساتھی تھے امام حسین کے, جب امام نے مدینے سے کیپٹل کو شفٹ کیا, دارالحکومت کو شفٹ کیا کوفہ اپنی خلافت کے وقت, تو وہ بھی ساتھ ہو گئے اور اس کے بعد وہیں پر قیام پذیر ہو گئے. تو جب امام کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی تو یہ مرکز بنے ہوئے تھے. جب حالات بدلے تو ہم دیکھتے ابن زیاد آتا ہے اور جانتا ہے کیونکہ حبیب مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تو اپنے غلام ماخل کو بھیجتا ہے کچھ پیسہ دے کر کہ جاؤ اور کہو کہ بھائی میں دینا چاہ رہا ہوں یہ پیسے کو مسلم کو. مسلم جو ہے ہانی ابن عروہ کے گھر میں مخفی ہو جاتے ہیں. ماخل آتا ہے, حبیب سے بات چیت کرتا ہے, ان کا اطمینان حاصل کرتا ہے, اطمینان حاصل کرنے کے بعد اپنی رقم لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ مسلم تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. حبیب نہیں جانتے کہ لوگ اس قسم سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. وہ مسلم کے یہاں لے جاتے ہیں, اس کے بعد جو کچھ ہانی کے گھر میں ہو رہا ہے وہ پوری اطلاع ابن زیاد کو مل رہی ہے. دربار میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہانی کو بلایا جاتا ہے, ہانی کو قید کر لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے مسلم کو کہ مسلم حرکت کرتے ہیں, باہر آتے ہیں. اس کے بعد ان کو بھی گرفتار کر کے ایک جنگ کے بعد مختصر سی لے جایا جاتا ہے, مسلم کو قتل کیا جاتا ہے, ہانی ابن عروہ کو قتل کیا جاتا ہے. دربار کی چھت پر سے ان کی اجساد کو پھینک دیا جاتا ہے. اب کسی شکل سے اپنے آپ کو حبیب بچا کر چھپا کر کربلا تک خود کو پہنچاتے ہیں. کربلا تک پہنچنا آسان نہیں تھا, کیونکہ ابن زیاد جانتا تھا کہ کوفی جائیں گے اور ہو سکتا ان میں سے ایک بڑی تعداد مدد کرنے کو آمادہ ہو جائے. تو کربلا کے راستوں پر اس نے اپنی فوج کو ایسے تعینات کیا تھا کہ تمام راستے جو کربلا تک جاتے ہیں اس پر نظر رکھنا, تاکہ کوئی جا کر حسین کی فوج سے ملحق نہ ہو سکے. اس میں یہ دو لوگ, حبیب ابن مظاہر اور ضعیف رسول کے صحابی مسلم ابن اوسجا, کسی شکل اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں, کسی شکل اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں. روزے عاشور نمودار ہوتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے ذمہ داری علم دے کر علمدار بنی ہاشم کو دی, حضرت عباس کو علم تھاما, میمنے بے پر رائٹ فلینک پر زہیر ابن خائن کو رکھا اور بائیں کی طرف حبیب ابن مظاہر کو. اس طریقے سے جنگ شروع ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں شہادت کے لیے, ضعیف ہو چکے ہیں, صحابی رسول ہیں, انہوں نے جنگیں کی تھی, آذربائیجان کی جنگ میں بڑا کردار تھا ان کا, فتوحات اسلامی میں ان کا بڑا کردار تھا. آج وہ بوڑھا اسلام کے نام پر بنی ہوئی نئی قدرتوں کو, طاقتوں کے مقابلے لڑنے جا رہا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, کسی شکل سے حملہ کرتے ہیں. کچھ اشقیا کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب زمین پر آتے ہیں تو حبیب, امام, سب جو جمع ہو جاتے ہیں اس کیفیت میں کہ آواز نہیں نکل رہی ہے. اس وقت حبیب کہتے ہیں مسلم سے, اے مسلم, اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں کچھ مدت رہ جاؤں گا تمہارے بعد تو تم سے وصیت کی درخواست کرتا. مجھے پتا ہے کہ میں کچھ دیر بعد تم سے ملحق ہونے والا ہوں, جڑنے والا ہوں, اس لیے وصیت نہیں پوچھتا. تو اس حالت میں جب آواز نہیں نکل پا رہی ہے, مسلم اشارہ امام کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کا بہادہ, مسلم میں تمہیں اس مظلوم کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. یہ کہہ کر روح پرواز کر جاتی ہے. ہم کو ایسے اصحاب ملے حسین کے کہ جن کو دیکھ کر, جن کے عمل کو دیکھ کر حر کے بالین پہ جاتے ہیں امام حسین تو کہتے ہیں بقن بقن لکا یا حر, اے حر تجھ کو مبارک ہو تیری شہادت کہ تُو نے ظلمت سے نکل کے نور کی طرف حرکت کی, تجھے اللہ نے لایا. یہ بات امام حسین یہاں کہتے ہیں بوڑھے حبیب کو, صاحب رسول کو دیکھنے کے بعد, شہادت دیکھنے کے بعد. یہ حسین کی روح تھی جو ان عظمتوں کو سمجھ سکتی تھی. اندھیرے کے یہ چراغ, اطراف اندھیرا ہی اندھیرا, اشقیا کا ہجوم اور اس میں یہ بوڑھے مسلم کی شہادت اور یہ کہہ کر شہید ہونا, اسی کا بے حاضر, اس امام غریب کے بارے میں میں وصیت کرتا ہوں, یہ کربلا کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اس عظمت کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما اور ان جیسوں کے ویسے ہونے کی ہم میں طاقت عطا فرما. حسین کی نصرت بھی تا قیامت ممکن ہے, ہم کو اپنے دور میں حسین کا ناصر بنا اور ہمیں اس راستے پر گامزن رکھ کہ جس پر ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے سرخ روح ہو کر امام کے ناصر کے بعنوان اپنے آپ کو قیامت کے دن پیش کریں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.